الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فرماتے ہیں دین پر چلنے کا صحیح راستہ بتلاؤ. بعض گمراہ لوگوں نے دنیا کی عزت اور دولت کے لالچ میں آ کر اپنی اپنی جماعتیں بنائی اور بناتے جاتے ہیں. کوئی نبی بنتا ہے، کوئی حدیث شریف کا انکار کرتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ مولوی قرآن و حدیث کا مطلب ہی نہیں سمجھتے. میں سمجھتا ہوں. ایسی حالت میں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ایسے فرقے کے لوگوں سے بچنا چاہیے، اور یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ اور رسول نے دین کی سب باتیں قرآن و حدیث میں بتلا دی ہیں. اب کوئی نئی بات یا نیا طریقہ دین میں داخل کرنا بدعت ہے، اور بدعت کفر و شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے. بہت سے مسئلے دین کے ایسے تھے کہ جن کو ہر شخص سمجھ نہیں سکتا تھا. وہ مسئلے بڑے بڑے درجے کے پہلے بزرگ عالموں نے اپنے علم کے دور سے قرآن و حدیث سے سمجھ کر اوروں کو بتلائے. ایسے اللہ کے پیارے بندوں کو مجتہد اور امام کہتے ہیں. دین کے رہبر اور امام تو بہت ہوئے، مگر ان میں یہ چار بڑا درجہ رکھتے ہیں اور بہت مشہور ہیں. نمبر ایک، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور نمبر دو، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اور نمبر تین، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اور نمبر چار، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. ان چاروں اماموں کو اس بہترین زمانے کے بڑے بڑے عالموں نے پسند کر لیا تھا. اس وقت سے سب مسلمان ان کے بتلائے ہوئے مسئلوں پر عمل کرتے چلے آئے ہیں. بڑے بڑے عالموں نے ان کی تقلید کی اور کر رہے ہیں. بس ان چاروں اماموں میں سے جس امام صاحب سے زیادہ اعتقاد ہو اس کے مسئلوں پر عمل کریں، اور ان کے مسئلوں میں جو اختلاف ہے اس کو خدا کی رحمت سمجھیں. کسی کی شان میں گستاخی نہ کریں. ہندوستان میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسئلوں پر عمل کرنے والے لوگ زیادہ ہیں، ان کو حنفی کہتے ہیں. بس ان اماموں کے مسئلوں پر عمل کرنا قرآن و حدیث ہی پر عمل کرنا ہے. دین محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صحیح اور سیدھا راستہ یہی ہے، اور ان چاروں اماموں کو دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی کونسل سمجھو. جو لوگ ان چاروں اماموں کے مسئلوں پر عمل کرتے ہیں ان کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں. فرماتے ہیں، ایک کی کر تقلید ان چار سے، کام مت رکھ خلق کی گفتار سے. مذہب سنت جماعت خوب ہے، حق تعالی کو یہی محبوب ہے. اور جو مذہب کے ہیں اس سے جدا، ہے نہیں راضی کبھی ان سے خدا. راہ سنت کی یہی سیدھی ہے راہ، اور ہے شیطان کی راہیں تباہ. ہے اسی مذہب کا غلبہ دیکھ لے، اور مذہب ہو گئے اس کے تلے. رہتے ہیں غالب یہی ہر آن میں، گفتگو میں، جنگ میں، میدان میں. فرماتے ہیں، اماموں کا بیان. امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نیک کاموں میں تم جلدی کیا کرو اس سے پہلے کہ فتنے پیدا ہوں، کیونکہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی صبح کو مسلمان ہوگا اور شام کو کافر، اور شام کو مسلمان ہوگا اور صبح کو کافر، اور اپنا دین اور ایمان دنیا کے لالچ میں بیچ ڈالے گا. اور ارشاد فرمایا ہے کہ میرے بعد جو آدمی زندہ رہے گا وہ بہت سے اختلاف دیکھے گا. ایسے وقت تم کو چاہیے کہ میرے اور میرے اصحاب کے طریقے کو اس طرح پکڑ لینا کہ جس طرح کسی چیز کو دانتوں سے مضبوط پکڑ لیتے ہیں، اور نئے طریقوں سے بچتے رہنا، کیونکہ دین میں نئی بات نکالنا بدعت ہے اور بدعت ایسی بری چیز ہے کہ وہ دین سے دور کر دیتی ہے اور دوزخ میں پہنچا دیتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمانے کے موافق ایسا ہی ہوا اور ہو رہا ہے کہ لوگوں نے نئے نئے طریقے اور نئے نئے فرقے نکالے. مسلمان بھائیوں دیکھو, ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو ہم کو پہلے ہی سے بتلا دیا ہے کہ میری امت میں یعنی مسلمانوں میں 73 فرقے ہو جائیں گے, بس ایک فرقہ جنت میں جائے گا اور باقی سب فرقے دوزخ میں جائیں گے. آپ کے اصحاب نے عرض کیا, یا رسول اللہ جنت میں کون سا فرقہ جائے گا؟ آپ نے فرمایا کہ جو فرقہ میرے اور میرے اصحاب کے طریقے پر ہوگا وہ جنت میں جائے گا. اب ہر فرقے کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم ہی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے ہیں اور ہم ہی حق پر ہیں. تو ایسے فتنے کے زمانے میں یہ بات سمجھنے کی اور عمل کرنے کی ہے کہ جس وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں موجود تھے, اس وقت آپ کے صحابیوں کو دوستوں کو جس مسئلے کی ضرورت پڑتی تھی آپ سے دریافت کر لیا کرتے تھے, اور جب آپ کی وفات ہو گئی اور آپ کا زمانہ ختم ہو گیا تو دوسرا زمانہ آپ کے صحابیوں کا آیا. انہوں نے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمل کرتے دیکھا اسی طرح عمل کرتے رہے, اور جب صحابہ کا زمانہ ختم ہونے لگا تو تیسرا زمانہ آیا. اس وقت اللہ تعالیٰ نے دین کی حفاظت کے لیے اماموں کو پیدا کیا اور ان کو قرآن و حدیث کے علم کے خزانے عطا فرمائے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے احکام بتلائیں. انہوں نے قرآن و حدیث کو اچھی طرح سمجھ کر اور جانچ کر تمام احکام لکھ دیے تاکہ لوگوں کو دین کے احکام قیامت تک معلوم ہوتے رہیں. اور اس برکت والے زمانے کے بڑے بڑے بزرگ عالموں نے ان میں دین کی سمجھ اور مضبوطی دیکھ کر ان کو پسند کیا اور پیشوائی کی سند عطا فرمائی کہ سب لوگ قیامت تک ان کے بتلائے ہوئے مسئلوں پر عمل کریں. جن لوگوں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بتلائے ہوئے مسئلوں پر عمل کیا وہ شافعی کہلائے, اسی طرح مالکی اور حنبلی کہلائے اور مشہور ہوئے. ان چاروں اماموں کے بتلائے ہوئے مسئلوں پر عمل کریں. بس جن لوگوں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسئلوں پر عمل کیا وہ حنفی کہلاتے ہیں. ان کے بتائے ہوئے مسئلوں پر عمل کرنا بلا شبہ قرآن و حدیث ہی پر عمل کرنا ہے. ان کے خلاف مسئلے اور طریقہ نکالنا بددینی اور ان چاروں اماموں کے مسئلوں پر چلنے والوں کو مقلد اور اہل سنت کہتے ہیں. ہندوستان میں بہت زیادہ لوگ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں, ان کو حنفی کہتے ہیں. اللہ پاک کی شان ہے کہ اپنے بندوں میں اللہ پاک نے ایسے ایسے حضرات علم کے سمندر پیدا فرمائے, اور ان حضرات نے اس دین کو بہت زبردست طریقے سے محنت کر کے لیا, حاصل کیا اور اس پر خود عمل کیا اور مسئلے مستنبط کیے اور اس طرح سے امت کے لیے بہت ہی آسان سامان فرما گئے. انہوں نے محنتیں کیں اور اس طرح سے ہمارے آپ کے لیے راہ ہموار کر دی, اور اللہ تعالیٰ ہی کی شان ہے کہ اس طرح سے یہ چار سلسلے بہت مشہور ہوئے اور دنیا بھر میں چاروں سلسلے زندہ ہیں. کہیں مالکی ہیں, کہیں شافعی ہیں, کہیں حنبلی ہیں اور کہیں حنفی ہیں. ویسے چاروں سلسلوں میں سب سے زیادہ وسیع سلسلہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے, اور سب سے آخر تک یہی سلسلہ باقی رہے گا. اللہ کی شان ہے کہ روئے زمین پر سب سے زیادہ مقلدوں کے اندر حنفی ہی ہیں, اور اس طرح سے ان حضرات نے جو دین کی خاطر محنتیں کی ہیں اللہ پاک نے ان کو قبول فرمایا ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, ابو حنیفہ جو مشہور ہوئے, آپ کا نام تو نعمان ہے, صاحبزادی کا نام حنیفہ ہے. تو بیٹی سے ایک دفعہ کچھ بات چیت ہوئی, بیٹی نے کہا کہ ابا جی مسئلہ میں بتاؤں جواب میں دے دوں, مگر شرط یہ ہے کہ آپ مجھے اپنے نام کے ساتھ ایسا مشہور کرا دیں کہ آپ کا نام تو لوگ لیں کہ نہیں لیں لیکن بہرحال میرا نام لیں. مسئلہ یہ تھا کہ اس زمانے میں بھی کچھ عورتوں نے سوال کیا کہ جس طرح مردوں کو چار شادیوں کی اجازت ہے کہ اپنے نکاح میں بیک وقت چار عورتیں رکھ سکتا ہے, تو عورتوں کو بھی اسی طرح اجازت ہونی چاہیے. تو حضرت امام اعظم اگونی پا رحمۃ اللہ علیہ سے جب سوال ہوا تو آپ بڑے متفکر تھے کہ کس طرح سمجھائیں ان عورتوں کو. چنانچہ بیٹی نے جب ابا جی کو متفکر دیکھا تو فرمایا کہ آپ فکر نہ کریں, میں جواب دے دوں گی آپ کی طرف سے. ظاہر ہے کہ والد جو تھے وہ کس قدر علوم کے سمندر تھے, تو بیٹی کو بھی اللہ پاک نے ان سے جو فیض عطا فرمایا تھا وہ بہت زبردست تھا. دوسرے دن جب جواب دینے کا وقت ہوا تو عورتیں آئیں, اس سے قبل انہوں نے اطلاع کرائی کہ آنے کے وقت اپنے ساتھ تھوڑا تھوڑا دودھ لے کر آنا. جتنی بھی سوال کرنے والی تھیں وہ اپنے ساتھ تھوڑا تھوڑا دودھ لے کر آئیں, اور باقاعدہ محفل ہو گئی, بٹھا لیا, سوال کا اعادہ کیا, اور اس کے بعد ایک برتن میں کہا کہ سب اپنا اپنا دودھ ڈال دو. سب نے برتن میں دودھ ڈال دیا. اس کے بعد جب سب نے ڈال دیا تو فرمایا کہ اب سب اپنا اپنا دودھ نکال لو. تو ظاہر ہے کہ یہ تو مشکل بات تھی اور ناممکن بندوں کے لیے. تو سب بہت زیادہ خاموش ہو گئیں, لاجواب ہوئیں. کہا کہ جس طرح سے اب آپ لوگ دودھ نہیں نکال سکتی, اور اس میں یہ پتا نہیں کہ آپ میں سے کس کا دودھ اس کے اندر کس حصے کے اندر ہے, سارا مکس ہو گیا مل گیا, تو اسی طرح اگر ایک عورت کو چار مردوں سے شادی کی اجازت دے دی جائے گی تو کام خراب ہو جائے گا, نسب گڑبڑ ہو جائے گا, اور یہ پتہ نہ چلے گا کہ اولاد کس کی ہے. اس لیے اللہ پاک نے جو حکم فرمایا ہے وہ بہت زبردست ہے, اور اس میں حکمت اور مت لحاظ صاف ظاہر ہے. اس دن سے اللہ پاک کی شان ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام جو ہے وہ ابو حنیفہ پڑ گیا, حنیفہ کے ابا. اور چاروں اماموں میں چاروں امام اپنے اپنے مقام پر بہت اونچے مرتبے کے حامل ہیں, لیکن ان چاروں میں اللہ پاک نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بہت اونچا مرتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے. اور اللہ کی شان ہے کہ جتنا ان کو مقام اونچا ملا تو ان کے حاسد بھی بہت زیادہ ہوئے, اور ہر زمانے میں ہوتے ہیں. جو امام استاد ہوں اتنے بڑے بڑے اماموں کے, کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی شاگردوں کے شاگرد ہوں, تو اس امام کا اور استاد کا علم کا کیا عالم ہوگا, جبکہ جاہل جو ہیں وہ کہہ دیتے ہیں کہ ان کو آتا ہی کیا تھا سوائے 17 حدیثوں کے. اور یاد رکھیے کہ جس کسی نے بھی بزرگوں کے اوپر کیچڑ اچھالی تو وہ اپنا ہی نقصان کرتے ہیں, اور اللہ پاک سخت ناراض ہوتے ہیں جو اللہ کے ولیوں کو ستائے. آپ کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ کا ایک حاسد, آپ جا رہے تھے پیچھے پیچھے آیا اور سلام کر کے بات کی, کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی ماں سے نکاح کر لوں. تو اس نے اس طرح سے بات کی کہ دل کو بہت تکلیف ہوئی لیکن برداشت کر گئے, اور قاعدے کا جواب دیا کہ بھائی اس میں ایسا ہے کہ میری والدہ ماجدہ تو عاقلہ بالغہ ہیں, وہ اپنے نکاح کا اختیار رکھتی ہیں, میں ان سے پوچھ کر ہی جواب دے سکتا ہوں. یہ کہہ کر کچھ ہی آگے چلے تھے کہ پیچھے چیخ مارنے کی آواز آئی, پلٹ کر دیکھا تو وہ آدمی تڑپ رہا تھا اور ذرا سی دیر میں تڑپ کر جان دے دی. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ والوں کی کوئی برائی کرتا ہے تو اس میں دو باتیں ہیں, ایک تو جن کی برائی کی جاتی ہے ان کے درجے بلند ہوتے ہیں, کیونکہ وہاں گناہ کا تو کوئی کام ہی نہیں, نیکیاں ہی نیکیاں ہیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بہت مشہور شاگرد ہیں حضرت امام محمد, امام ظفر, اور اسی طرح سے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ مشہور ہیں, اور یہ وقت کے قاتل قضات تھے, اور ان کی ماتحتی میں پوری سلطنت اسلامی کے قاضی ہوا کرتے تھے. اور حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, اور ان کے شاگرد ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. اللہ پاک نے تفقہ سب کو عطا فرمایا، لیکن بہت زیادہ خصوصیت کے ساتھ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے بڑے مسئلے جو ہیں وہ بہت ہی معمولی سے اس میں حل کر دیا کرتے تھے. اور آپ کو بھی اللہ کی شان ہے، آپ کپڑے کے تاجر تھے. ایک بزرگ کے پاس پہنچے، دیکھا انہوں نے شکل صورت دیکھی تو بہت زیادہ خوش ہوئے کہ یہ بڑے زبردست عالم فاضل لگتے ہیں. معلوم کیا تو کہا کہ میں تو کپڑے کا تاجر ہوں. فرمایا کہ جا کے دین سیکھو، تجارت تو چلتی رہے گی وہ بھی چلے، لیکن دین سیکھو. تو آپ نے دین سیکھا، پھر ان کی خدمت میں رہے اور اس طرح سے وہ درجے حاصل کیے کہ اللہ پاک نے پھر آپ سے ایسے پیر جاری کیے. بعض وقت ایسا ہوا کہ استاد پریشان ہوئے کسی جواب کے سلسلے میں، فرمایا کہ آپ بے فکر ہو جائیے، مجھے آگے کر دیجئے. آپ کی تاریخ پڑھیں تو آپ لوگ حیران رہ جائیں گے کہ اللہ پاک نے بہت زبردست سمجھ عطا فرمائی تھی. تو بہر کیف یہ چار امام چاروں کے چاروں برحق ہیں اور ان کے سلسلے باقاعدہ جاری ہیں. یہ مقلد حضرات ہیں اور اللہ پاک نے ان سے دین کے خوب کام لیے ہیں، اور اس طرح سے اللہ پاک نے مرتبے اور مقام بخشے ہیں. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ آپ سے عرض کرتا ہوں. میں نے سنا تھا حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ معتمم دار العلوم دیوبند سے، فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت کی. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بغداد میں رہتے تھے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مصر میں رہتے تھے. ایک خادم کے ذریعے سے پیغام بھجوایا کہ جی چاہتا ہے کہ بہت عرصہ ہو گیا دیکھے ہوئے، آپ آئیں اور آپ کی دعوت بھی ہو، ملاقات بھی ہو. تو منظور کر لی. خادم کو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جوڑا دیا. دستور تھا کہ جو آدمی بھی کوئی پیغام لے کر آتا تو اس کو اپنا جوڑا اتار کر دے دیا کرتے تھے. جوڑا دے دیا، وہ بہت سنبھال کر لائے اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی ہماری یہ تو جرأت اور ہمت نہیں کہ ہم آپ سے جوڑا لے لیں، لیکن یہ جوڑا اتنی وقت کے لیے دے دو کہ ہم اسے بھگو کر اس کا پانی لے لیں. ایسے ایسے بزرگوں کو سمجھنے والے اور بزرگ بنانے والے حضرات تھے، بڑے زبردست مردم شناس تھے. چنانچہ جوڑا تو انہی کے پاس رہنے دیا، لیکن بہرحال بھگو کر اس کا پانی حاصل کر لیا برکت کے لیے. جب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وقت مقرر پر مصر آنے لگے تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ استقبال کے لیے مصر سے باہر نکلے، شہر سے باہر نکلے تو یکے بعد دیگرے دیکھا کہ لوگ بھی چلے جا رہے ہیں. تو وقت کے جو خلیفہ تھے انہوں نے کہا کہ یہ سارا مجمع کہاں جا رہا ہے؟ تو مصاحبین میں جو بھی ان کے پاس تھے انہوں نے کہا کہ اس طرح سے بغداد سے امام آ رہے ہیں، ان کے استقبال کے لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ گئے. تو ان کو جب جاتے دیکھا تو ایک سے دوسرے کو اطلاع ہوئی تو لوگ چل دیے، پورا شہر امٹ کر چلا گیا. انہوں نے کہا کہ یہ آخر کیا بات ہے کہ پورا شہر اس خبر پر ان کو لینے کے لیے چلا گیا، استقبال کے لیے چلا گیا. بڑی حیرانی کی بات ہے اور بڑے تعجب کی بات ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں، تعجب کی تو کوئی بات نہیں، آپ کی حکومت وجود کے اوپر ہے اور ان کی حکومت دلوں کے اوپر ہے. اس بنا پر بغیر کسی ڈنڈے کے، بغیر کسی زور کے بے ساختہ چلے گئے. چنانچہ آپ کو لے کر آئے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. بہت زیادہ اللہ پاک کی طرف سے شاہانہ زندگی نصیب ہوئی اور بہت ہی مہمان نوازی میں سب باپ تھے. چنانچہ جب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آ گئے، بہت زبردست دسترخوان تھا، شاہی دسترخوان، زبردست نعمتیں تھیں. تو گھر میں بچیاں تھیں آپ کی، انہوں نے چھپ چھپ کر، جیسا کہ عام طریقہ ہوتا ہے کہ بے قراری ہوتی ہے اور چھپ چھپا کے دیکھا ہی کرتے ہیں، تو انہوں نے بھی چھپ چھپ کے جو دیکھا تو بڑی حیران ہوئی کہ یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے یہ بڑے بزرگ معلوم ہوتے ہیں، سنا تھا کہ بڑے بزرگ ہیں لیکن ان کی جو حالت ہے اس سے تو بزرگی لگتی نہیں کہ کھانے پر ٹوٹ پڑے بالکل بھوکے کی طرح سے ندیدے کی طرح سے اور کھائے جا رہے ہیں کھائے جا رہے ہیں کھائے جا رہے ہیں تو دل میں خیال پیدا ہوا کہ یہ بزرگ بزرگ کوئی نہیں ہے ویسے ہی بنے ہوئے بزرگ ہیں ابا جی نے خامخا چڑھا دیا صبر کر لیا چنانچہ اس کے بعد رات کو آرام کے لیے کمرہ خالی رکھا ان کے لیے اس میں انہیں آرام کے لیے ساری چیزیں مہیا کر دیں لوٹا پانی کا بھر کر رکھ دیا مصلی رکھ دیا اور اس طرح سے بتا دیا کہ یہ سارا سب کچھ انتظام آپ کے لیے کر دیا ہے صبح نماز فجر کے لیے حضرت امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ آئے اٹھایا اپنے ساتھ اور لے گئے دیکھا تو پہلے سے جا کے بیٹھے تھے بچیوں نے آگے دیکھا تو لوٹا جوں کا توں بھرا رکھا تھا کہنے لگے کہ یہ کیسے بزرگ ہیں رات کو دبا کے کھایا تو سوئے بھی ایسے ہوں گے تنہا کے صبح آنکھیں نہیں کھلی ان کی بزرگ تو تہجد بھی پڑھتے ہیں اور یہ ایسے سوئے کہ انہوں نے وضو نہیں کیا تہجد کے لیے اٹھے نہیں ہوں گے جب ناشتے پر بیٹھے تو بیٹیوں نے کہا ابا جی آپ تو بڑی تعریف کر رہے تھے ان کی ہم نے تو کوئی بزرگ کی ان کے اندر شان دیکھی نہیں تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت قاری صاحب نے بڑا مفصل مزے لے لے کر بیان کیا تھا اس واقعے کو ناشتے پر فرمایا کہ بیٹیاں کچھ اس طرح سے پوچھ رہی ہیں اور میں بھی کیا جواب دے سکتا ہوں جب تک کہ آپ جواب نہ دیں کہ کیا قصہ ہے ایک تو کھانے کے اوپر وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ اس طرح سے ٹوٹ پڑے ندیدے کی طرح سے اور دوسرے صبح لوٹا دیکھا تو بھرا رکھا تھا لگا کہ رات بھر تنہا کے سوئے تو اس پر انہوں نے فرمایا کہ آپ کے کھانوں میں انوار اتنے زیادہ تھے کہ میں نے کہا جتنے بھی سمیٹ سکتا ہوں سمیٹ لوں اس لیے ندیدہ بن کے کھایا آپ کے یہاں کے کیا بات ہے کتنے بڑے بزرگ کے کھانے اور اس میں انوار نظر آئے انہیں اور دوسرے یہ کہ ان انوار کی برکت یہ رہی کہ رات کو پوری رات اللہ کی عبادت اور اطاعت میں رہا سونے کی ضرورت ہی نہیں پڑی اور جب سویا ہی نہیں تو وضو گیا نہیں لہذا اسی وضو سے جو شام کا وضو تھا اسی سے صبح کی نماز بھی پڑھی میں نے پھر تو بچیاں بہت قائل ہوئیں بہت شرمندگی ہوئی تو اللہ والے ایسے ایسے تھے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بہت مشہور ہے کہ 40 سال تک آپ نے عشاء کے وضو سے فجر پڑھی ہے پوری رات عبادت میں رہتے تھے نماز پڑھتے تھے اور بعض بعض وقت رکعت کے اندر اس قدر آیت پڑھ پڑھ کے رویا کرتے تھے قیامت کے بارے میں سورہ قمر کی آخری آیتیں ہیں وہ پڑھ پڑھ کر رویا کرتے تھے کہ قیامت جو ہے بڑی بھیانک ہے اور کالی ہے ان الساعت ادھا و امر اور کڑوی ہے بہت اور زار و قطار رویا کرتے تھے 40 سال کو سوچیں کہ کتنا لمبا عرصہ ہے اور عشاء کے وضو سے فجر پڑھنا یہ اللہ تعالی کا خاص فضل تھا بہت بڑے بزرگ تھے بہت بڑے امام تھے اللہ نے یہ مرتبہ اور مقام عطا فرمائے جبھی تو ان کے ماننے والے اور ان پر اعتماد کر کے ان مسئلوں پر عمل کرنے والے دنیا میں سب سے زیادہ ہیں اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی اپنے وقت کے بہت بڑے مرتبے کے بزرگ امام دار الحجرت امام مدینہ کہلاتے ہیں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے مدینہ منورہ میں رہے اور حج کے لیے صرف نکلے دلی تمنا اور خواہش تھی کہ مدینہ منورہ میں ہی پیوند ہوں آپ کے بھی چاروں اماموں کے بہت فضائل ہیں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ آپ کے پاس حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آئے ملنے کے لیے بیٹھے بات چیت ہوئی خیر خیریت ہوئی تواضع ہوئی اس کے بعد آپ چلے گئے شاگردوں نے کہا کہ اختلاف کے سلسلے میں آپ ان کے نام لے کر بہت اختلاف بیان کرتے ہیں اور جب یہ آئے تو بڑی عزت کی آپ نے اور بہت مدارات کی فرمایا کہ تمہیں پتہ بھی ہے یہ کون ہے یہ وہ شخص ہیں کہ اگر یہ ستون کو کہہ دیں سونے کا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی لاج رکھ لیں اور اس کو سونے کا بنا کر دکھا دیں اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ادب کا عالم یہ تھا کہ مسجد نبوی میں حدیث پڑھایا کرتے تھے اور اس کے پس منظر میں ہوا یہ کہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ باہر چلے گئے تھے، جب باہر جا رہے تھے تو اس وقت ایلیا ان کی امید سے تھی، دل میں تمنا تھی کہ اللہ پاک اگر بیٹا دیں تو میں اس کو دین کا خادم بناؤں اور وہ قرآن و حدیث بیان کیا کرے اور میں دیکھا کروں اور میرا دل خوش ہوا کرے، باغ باغ ہوا کرے. لیکن ضرورت سے وہ باہر چلے گئے، اس وقت اہلیا امید سے تھی. اور اللہ کی شان ہے کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ ماجدہ کے پیٹ میں 2 سال تک رہے، یہ بڑی زبردست خصوصیت ہے ان کی، 2 سال تک رہے. پیدا ہوئے اور اس کے بعد والدہ ماجدہ نے اپنے شوہر کی امانت کو دین کی طرف لگایا اور بہت ہی کم عمری میں دین کے یہ زبردست ستون ہوئے اور دین کے خادم، اور اللہ پاک نے اتنا بڑا اعزاز بخشا کہ مسجد نبوی میں حدیث پڑھانے لگے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ کے شاگرد ہیں. اللہ پاک نے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو اتنا حفظ عطا فرمایا تھا کہ وہ ایک بات ایک دفعہ سن لیتے تھے تو دوبارہ پھر ان کو بھول نہیں ہوتی تھی، یاد رہتی تھی بات. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں باقاعدہ احادیثیں لکھی جاتی تھی، تو آپ اجازت لے کر جب بیٹھے تو انگلی سے ہاتھ پر لکھتے رہتے تھے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی جو نظر پڑی تو ناگواری ہوئی، فرمایا کہ برخوردار کیا مذاق کرتے ہو، نہ کاغذ ہے نہ قلم ہے، ہاتھ سے انگلی سے ہاتھ پر لکھتے ہو، کیا طریقہ ہے؟ تو کہا کہ میں سب یاد کر لیتا ہوں، اور اس لیے کہ خالی ہاتھ نہ رہوں انگلی کو قلم بنا کے دوسرے ہاتھ کو کاغذ بنا کے اس پہ لکھ لیتا ہوں. ویسے مجھے الحمدللہ جو آپ بات فرماتے ہیں حدیث بیان کرتے ہیں سب یاد ہوتی ہے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو تعجب ہوا تو فرمایا کہ سناؤ، تو جتنی حدیثیں سنی تھی سب سنا دی. بہت خوش ہوئے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ درس دیتے تھے. ایک مرتبہ دوران درس آپ کا رنگ متغیر ہوتا تھا، پیلا رنگ پڑتا تھا، تھوڑی دیر میں پھر رنگ آ جاتا تھا، اس طرح سے بار بار ہوتا رہا. جب حدیث کا درس ختم ہوا تو شاگردوں سے فرمایا کہ بھئی ذرا کپڑا الٹ کر دیکھنا، میرے کپڑے میں کوئی موزی گھس گیا. اب جو کپڑا اٹھا کے دیکھا تو بچھو گھسا ہوا تھا اور کمر پر اس نے تقریباً کوئی 17-18 مرتبہ ڈنک مارے تھے. تو شاگردوں نے کہا کہ حضرت اسی وقت بتا دیتے، ہم پکڑ کے اسی وقت مار دیتے. فرمایا کہ کیا مجال مالک کی کہ وہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے انفاس قدسیہ بیان کرے اور اس نے اپنی ذات کو داخل کر لے بیچ میں، ایسے مؤدب تھے. ایک جگہ ایک عجیب مسئلہ پھنس گیا تھا. ایک عورت پر تہمت لگا دی تھی، اور مرنے کے بعد غسل کا وقت جب آیا وہ غسل دے رہی تھی چپک گئی، تو اس میں وہ الگ نہیں ہو پاتی تھی. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ گئے اور جا کے وہاں بات چیت سن کر آپ نے فیصلہ دیا، تو جب جا کے وہ الگ ہوئی. مدینہ منورہ سے باہر جا کر قضاء حاجت کیا کرتے تھے، اتنا ادب کرتے تھے، اور بہت زیادہ مؤدب رہتے تھے. کبھی بھی جوتا نہیں پہنا مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے، ہمیشہ ننگے پیر رہتے تھے. ایک تو امت میں بہت مشہور اور ہوئے ہیں حضرت بشر حافی اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی ہمیشہ ننگے پیر رہتے تھے ادب کی وجہ سے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس حصے پر اس ناچیز کی جوتی پڑ جائے جہاں سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قدم مبارک پہنچا ہو. اس لیے بہت ادب کرتے تھے، بڑا خیال رکھتے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے کیسی مراد پوری فرمائی، دین خوب پھیلا ان کے ذریعے سے، اور پھر آخر میں جو تمنا تھی دلی وہ پوری ہوئی کہ وہ جنت البقیع کے اندر آرام فرما ہے، اور ان کی قبر بھی بہت مشہور ہے، اور ان کے بالکل برابر میں حضرت امام نافع رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں. چنانچہ حدیث کا درس دیا کرتے تھے. مدت دراز کے بعد ایک صاحب مدینہ منورہ آئے اور آ کے مسجد نبوی گئے سیدھے. اس وقت یہ طریقہ تھا اور مسنون طریقہ یہی ہے جو آج تقریباً متروک ہو گیا، کہ جب سفر سے واپس آیا کرتے تھے تو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیارا طریقہ یہی ہے کہ پہلے مسجد نبوی میں آتے، تھوڑے رکتے وہاں نماز پڑھتے، ساتھیوں سے بات چیت کرتے، خیر خیریت لیتے، خیر خیریت دیتے، اتنے میں گھر والے سمجھ جاتے اور ذرا ٹھیک ہو جاتے۔ تو اسی طرح سے ہمارے آپ کے لیے بھی یہی سنت ہے۔ بہرحال مسجد نبوی میں سیدھے آئے، آ کے وہاں دیکھا تو ایک نوجوان حدیث شریف کا درس دے رہے ہیں، بیٹھ گئے، درس سنتے رہے، دل ہی دل میں بڑی تمنا کرتے رہے کاش میرے بھی بیٹا ہوتا اور میرا بیٹا اس طرح سے درس دیتا اور میں دیکھتا اور میرا دل باغ باغ ہوتا، میرا رواں رواں خوش ہوتا۔ درس ختم ہو گیا، طلبہ سارے منتشر ہو گئے، یہ بھی چلے اور درس دینے والے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی چلے، الگ الگ اپنے طور پر چلے۔ آگے چل کر گلی ایک ہو گئی، آگے چل کر کوچہ ایک ہو گیا، اور اس کے بعد اسی دروازے پر پہنچے جس پر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ گئے، اسی پر وہ نووارث بھی پہنچے۔ دستک دی، ایک نے دوسرے کو روکا، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں جناب، یہ مکان میرا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں جناب، یہ مکان میرا ہے۔ اندر سے آواز آئی والدہ ماجدہ کی کہ دونوں ہی آ جاؤ۔ اب جو اندر داخل ہوئے والدہ ماجدہ سامنے موجود تھی، فرمایا دونوں اندر آ جاؤ، اور شوہر سے مخاطب ہو کے کہا یہ آپ کے صاحبزادے ہیں مالک، اور بیٹے سے کہا یہ تمہارے والد ہیں حضرت انس۔ تو اللہ پاک کی شان ہے، پھر کیا کہنا تھا، بغلگیر ہو گئے، بہت خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے کہ اللہ پاک آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے ایسا بیٹا عطا فرمایا کہ جو دین کا خادم ہے، اور دیکھ کر طبیعت میری باغ باغ ہو گئی۔ جب حج کا ارادہ فرمایا، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے یعنی معاہدے شریف میں، اور سلام پیش کرنے کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ میں حج کو جانا چاہتا ہوں، آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہیں میرا انتقال تو نہیں ہو جائے گا مدینہ منورہ سے باہر۔ فرمایا کہ اشارہ کر دیا، پانچ انگلیاں دکھا دی، اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ کھل گئی۔ خادم کو خواب بیان کر کے کہا کہ جاؤ، وقت کے معبر تھے علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، ان سے جا کر تعبیر پوچھ کر آؤ۔ تو انہوں نے جب خواب سنا تو چھوٹتے ہی کہا کہ یہ خواب تو ہو نہ ہو امام مالک کا ہی ہو سکتا ہے، کسی اور کا تو نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے نام بتانے کی اجازت نہیں ہے، پہلے مالک سے میں اجازت لے آؤں۔ جب اجازت لینے آئے تو انہوں نے کہا جب انہوں نے کہہ ہی دیا ہے میرا نام تو بتا دو۔ چنانچہ کہا کہ جی ہاں انہی کا خواب ہے۔ تو بتایا انہوں نے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کی طرف، جو سورہ لقمان کی آخری آیت ہے، اشارہ فرمایا ہے کہ پانچ چیزیں ہیں جن کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں۔ ان اللہ عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت ان الله عليم خبير۔ قیامت کا علم اللہ تعالی ہی کو ہے کب آئے گی، وينزل الغيث اور بارش کا علم اللہ تعالی ہی کو ہے کہ کب بارش ہوگی، ويعلم ما في الارحام اور جو تمہارے شک میں مادر میں ہوتا ہے، رحم میں کہ نر ہے کہ مادہ، لڑکا ہے کہ لڑکی، اللہ ہی کو معلوم ہوتا ہے اور اس کا علم اللہ تعالی ہی کو حاصل ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور تم میں سے کسی کو پتا نہیں ہے کہ کل کو کیا کمائے گا، اور تم میں سے کسی کو یہ پتا نہیں ہے، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کہ کون سی زمین پر مرے گا۔ تو اشارہ کر دیا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ مجھے کوئی علم نہیں۔ برابر یہی دعا کرتے رہے کہ یا اللہ مجھے سلامت لے چلیے اور سلامت لے آئیے۔ آپ ہی کے نام کی بات پر بتاتا ہوں، آپ نے اپنے دروازے پر لکھ رکھا تھا، سورہ کاف کی آیت مبارکہ لکھی تھی، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ جن حضرات کو سورہ کاف زبانی یاد ہے وہ سمجھ گئے ہوں گے، نہیں سمجھے تو بہرحال عرض کرنے پر سمجھ گئے۔ آیت مبارکہ ہے، دو آدمیوں کا ذکر ہے، سورہ کاف میں، ایک مومن ایک کافر۔ تو مومن نے کافر سے کہا تھا کہ جب تم اپنے باغ میں جاؤ تو کہنا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دروازے کے اوپر لکھا تھا اس آیت مبارکہ کو، کسی شخص نے سوال کیا کہ آپ نے حضرت یہ آیت یہاں کیوں لکھی ہے، تو فرمایا کہ میرا گھر جنت ہے اس لیے میں نے لکھی ہے۔ تو جب سے میں نے یہ مضمون پڑھا کتاب میں، میرے دل میں ایک تمنا تھی کہ اللہ پاک جب مجھے اپنا ذاتی گھر عطا فرمائے تو میں آیت مبارکہ لکھواؤں۔ چنانچہ جب پہلی منزل تیار ہوئی، ٹاور بنا، برخوردار نے کوشش کی، گتے کا کٹوا کے لائے، سب کچھ، لیکن بہرحال ہمیں مستری کا رحمت نہیں ملا۔ وہ ماشاء اللہ تو لکھ دیا اس نے، لیکن آگے کا وہ گڑبڑ کر دیا اور گتا گل گیا، اور اس میں میری تمنا وہ دل کے دل میں رہی، پوری نہ ہو سکی۔ دعا کرتا رہا اللہ پاک کرم فرمائیے، اور بیٹوں کو بھی اپنے گھر میں بھی ذکر کرتا رہا، بیٹوں کو بھی کہتا رہا کہ اللہ پاک مہربانی کریں، جب میرا ٹاور مکمل ہو تو میں اس تمنا کو بھی پورا کروں۔ اللہ پاک کا شکر ہے، احسان عظیم ہے جس پاک پروردگار نے مکان اور آگے بھی بنوایا، ابھی کچھ کسر باقی ہے۔ دعا فرمائیے کہ اللہ پاک تیسری منزل بھی مکمل کرا دے۔ تو بہرحال ٹاور مکمل ہو گیا، تو اس پر پھر برخوردار نے کوشش کی اور پھر وہ لکھوا کر لائے، اور اس طرح سے مستری بڑے اچھے ملے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور جنت عطا فرمائے۔ بیچارے ہمارا کام کرنے کے کچھ عرصے بعد دنیا سے چلے گئے، پرانے آدمیوں میں تھے، بڑے ماہر آدمی تھے۔ تو میرے دوسرے نمبر کے برخوردار کو بھی ساتھ لگایا، کہا کہ برخوردار یہاں آؤ۔ تو وہ بیٹے میرے کہہ رہے تھے کہ تختے پر کھڑا تھا تو بس جان ایسی سوکھ رہی تھی کہ ذرا پاؤں ادھر ادھر نہ ہو جائے، لیکن ان کا ساتھ دیتے رہے، نشان ڈالے۔ تو اس میں میں نے لکھوایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ اللہ پاک بڑے کریم ہیں جس نے ہمیں دنیا میں جنت عطا فرمائی۔ آپ حضرات بھی جب اپنا گھر بنوائیں، اللہ پاک آپ کو ذاتی مکان عطا فرمائے، اور جن کو مل چکا ہے وہ اگر ویسے خود والے تو اچھا ہے، ورنہ سنگ مرمر میں لکھوا کے اس کو فٹ کرا لیں، برکت کی چیز بھی ہے۔ ویسے عرب میں تو بہت ہی اس کا دستور ہے، ہمارے یہاں بھی دستور ہے، لیکن پورا معلوم نہیں، اس لیے ماشاء اللہ پر اکتفا کر لیتے ہیں، پورے لکھوا لیا کریں۔ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ تو اللہ پاک کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے میری دلی تمنا پوری فرمائی۔ اللہ پاک ہمیں آپ کو دنیا میں بھی جنت بخشیں اور آخرت میں بھی۔ آج میری اہلیہ محترمہ جو ہے وہ کہیں جا رہی تھی، اس لیے عرض کرتا ہوں کہ ذیل میں بات آ گئی کہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھ سے فرمایا کرتے تھے کہ شادی کے سلسلے میں یہ آیت پڑھا کرو، 19 پارے کی، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ اللہ پاک بیوی بچوں کا سربراہ بنائے، پیشوا بنائے۔ ابا جی شادی تو ہے نہیں، دعا کیا پڑھوں؟ فرماتے تھے پڑھا کرو، پھر آگے چل کر معلوم ہوگا اس کے فائدے کا۔ پڑھتا رہتا تھا، اللہ پاک نے سلسلے کرائے، اس کے بعد جہاں اللہ پاک کی طرف سے مقدر تھا وہاں شادی ہوئی، ماشاء اللہ، اس کا شکر احسان ہے، اللہ پاک سلامتی دے اور نظر بد سے بچائے۔ تو غرض کے اس طرح سے اللہ پاک کی مہربانی ہوئی جس نے دنیا میں ہی جنت عطا فرمائی۔ اللہ پاک ہر طرح سے نظر بد سے بھی، حاسدوں کے حسد سے بھی، اور تمام حادثات اور سانحات سے ہمیں محفوظ رکھے اور ان کا کرم رہے۔ تو بہرحال حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام آدم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت احمد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ ساری وہ ہستیاں ہیں جو بہت اونچے مرتبے کے بزرگ ہیں۔ یاد رکھنا، کبھی بھی کسی اللہ والے کی شان میں گستاخی مت کرنا۔ میری بیٹیوں میں بڑی بیٹی، اس نے ایک بات کہی تھی کہ ابا، قرآن پاک میں اللہ پاک نے ایک جگہ اعلان جنگ فرمایا ہے سود کھانے والوں سے، اور حدیث شریف میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، کہ میں اعلان جنگ کرتا ہوں ان سے جو میرے ولیوں کو ستاتے ہیں۔ تو ایک جگہ اعلان جنگ قرآن پاک میں ہے اور ایک جگہ اعلان جنگ احادیث کے اندر ہے۔ تو اللہ کے ولیوں کو یاد رکھنا، ستانا نہیں، ورنہ بڑا نقصان ہوگا۔ اور بعض وقت تو ایسا نقصان ہوتا ہے کہ آدمی راندہ درگاہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ کہیں کا نہیں رہتا, سیدھا جہنم میں جاتا ہے. ایک واقعہ سبق آموزی کے لیے عرض کرتا ہوں. ہمارے ایک دوست تھے حکیم صاحب, ان کے پاس میرا اٹھنا بیٹھنا بہت تھا, تو ان کے پاس کوئی اور بھی آتے تھے. انہوں نے ان سے ذکر کیا کہ میری تمام عبادات کے اندر ظلمت آ گئی. وہ پوچھتے تھے کہ کوئی گناہ ہو گیا, کوئی برائی ہو گئی, کوئی وجہ ہو گئی وغیرہ وغیرہ, لیکن وہ سب منع کرتے تھے کہ میں تہجد پڑھتا ہوں, باقاعدہ فرائض واجبات سنن و مستحبات سب کی ادائیگی کا تمام انتظام ہے. ہوتے ہوتے وہ پوچھتے رہے, اتنا کئی دن کے بعد جا کے بات کھلی, تو انہوں نے کہا کہ تم ایسا تو نہیں ہے کہ کسی صحابی کے بارے میں کچھ بدگمان ہو. اتنا پوچھنا تھا کہ انہوں نے فوراً کہا ہاں ہاں ہاں, حضرت رافع بن خدیج رحمت رضی اللہ تعالی عنہ, ان کے بارے میں مجھے کچھ ناگواری ہے. کوئی بات انہوں نے پڑھی ہوگی, سنی ہوگی, واللہ عالم, تو ان کو وہ برا سمجھتے تھے. کہا کہ بس یہی تو بات ہے, ارے وہ صحابی رسول ہیں, اللہ کے محبوب اور اللہ کے محبوب کے محبوب ہیں, تم ان کے بارے میں کہاں یہ برا سوچنے چلے, توبہ کرو. بات سمجھ میں آ گئی, انہوں نے بہت زیادہ توبہ کی اور روئے گڑ گڑائے, اللہ پاک سے معافی چاہی. تو انہیں ایسا لگا کہ تمام چیزوں سے ظلم سمٹ کر نکل گئی اور نور آ گیا. یہ تو پچھلے جمعے کو عرض کر چکا ہوں, وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو اللہ پاک نے مرتبے بخشے. اللہ پاک مالک و خالق, وہ مرتبے دینے والے اور لینے والے, لینے والے تو دوسرا بیچ میں کون دخیل کہ وہ ان مرتبوں کو چھین لے, کہاں چھین سکے گا, کچھ نہیں چھینتا. دینے والے نے جب دے دیے تو دے دیے. برخوردار سے بات چیت ہوئی پچھلے جمعے کو, بتا رہے تھے, اس سے پہلے بھی ذکر آیا, فرما رہے تھے کہ قیامت کے دن اللہ پاک زبردست غضب میں ہوں گے, جلال عروج پر ہوگا. اسی طرح سے بہت زبردست گھبراہٹ کا عالم ہوگا, ساری مخلوق گھبرائی ہوئی ہوگی, حیران پریشان, حساب کتاب شروع نہیں ہو رہا ہوگا. تو میں عرض کر چکا ہوں کہ سارے پیغمبروں کے پاس جائیں گے, جو بڑے بڑے پیغمبر ہیں سب معذرت کریں گے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک واقعہ ہو گیا تھا کہ غیر ارادی طور پر آپ سے قتل ہو گیا تھا. وہ کہیں گے کہ کہیں میرے سے اللہ میں یہ نہ پوچھ لیں, اور حضرت روح اللہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ کہیں گے کہ مجھ سے اللہ پاک یہ نہ پوچھ لیں کہ تم مخلوق کو یوں کہتے تھے کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں اور میری پوجا کرو تم نے ایسا, تو اس لیے وہ بھی بچتے تھے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جب آئیں گے تو آپ فرمائیں گے کہ ہاں اس کام کے لیے میں ہوں. لیکن جب یہ عالم ہوگا جلال کا, تو آپ کی بھی ہمت نہ پڑے گی. پھر آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پکڑ کر آگے آگے لے کر چلیں گے, اور لے جا کر اللہ پاک کے سامنے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو پیش کر دیں گے. اندازہ فرمائیے کتنا بڑا مرتبہ اللہ پاک نے پیغمبروں کے بعد رکھا ان کا. سمجھے آپ, جو ایسی ہستی ہو, ایسی شخصیت ہو کہ جن کو محبوب رب وہ پکڑ کر لے جا کر واسطہ بنائیں اور ذریعہ بنائیں اور آگے لے جا کر پیش کریں, جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ پاک دیکھیں گے تو غصہ آپ کا اور غضب جو ہے وہ فرو ہو جائے گا, رحمت کا معاملہ شروع ہوگا. اور اسی طرح سے معراج میں جب آپ تشریف لے گئے تھے تو آپ تنہا تھے, وہاں اللہ پاک نے جو بات چیت کی جس آواز میں, وہ آواز حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہی آواز تھی. تو پھر جو ہے حساب و کتاب شروع ہوگا, اور اس طرح سے اللہ پاک مہربانیاں فرمائیں گے, نیک جو ہیں ان کے لیے خیر کے فیصلے ہوں گے. تو عرض کرنے کا مقصد ہے یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین, جن کو اللہ پاک نے یہ مرتبہ اور مقام بخشے, یہ امام اور یہ بزرگ اور یہ ولی, یہ حضرات سارے محدثین, مفسرین, فقہا, علماء, فضلاء, جن کو اللہ پاک نے نوازا, بہترین افراد ہیں یہ امت کے. ان ہستیوں کے اوپر کوئی کیچڑ اچھالے, کوئی ان کو برا سمجھے, برا کہے, تو ان کا کیا نقصان ہوگا؟ کہنے والے کا ہی نقصان ہوگا کہ وہ اسی پر آ کر پڑے گا. اس لیے یاد رکھیں اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے تمام اللہ والوں سے بالکل اجتناب، یعنی ان کی برائی سے اجتناب کریں اور ان سے والہانہ محبت رکھیں. ایک سبق آموز واقعہ عرض کرتا ہوں. ایک امام تھے اور منتظمین کو ان سے کچھ انقباض ہوا اور انقباض بہت زیادہ بڑھ گیا. تھے وہ بہت زیادہ با اثر آدمی اور مضبوط آدمی تھے. ان کو وہ علیحدہ کرنا چاہتے تھے لیکن علیحدہ کر نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے ان کے اوپر کچھ تہمتیں لگا دی اور اس طرح سے کچھ انہوں نے چکر بازی چلائی. تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ان کے جو سرغنے تھے ان پر اللہ پاک کی آگے چل کر ایسی پکڑ آئی کہ وہ بالکل لاچار اور مجبور محض دنیا میں کافی عرصے تک رہے. ان کی گویائی اللہ پاک نے چھینی اور اس طرح سے وہ معذور محض ہو کر رہ گئے، عدو معطل کی طرح ہو گئے. اور ان کو تو احساس بھی نہ ہوا ہوگا کہ انہوں نے کسی اللہ کے بندے کی بے حرمتی کی تھی، اس پر تہمت لگائی تھی. تو اس لیے کسی بھی اللہ والے کو یاد رکھیے کہ مت ستائیے اور نہ اس کے بارے میں اپنے دل میں کوئی برا خیال لائیے. اگر اختلاف بھی ہے تو خاموشی اختیار کر لیں، وہ جانے اور ان کا معاملہ جانے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے عجیب و غریب معاملات ہیں. بہت سے بندے دیکھنے میں بڑے بیکار لگتے ہیں لیکن وہ اللہ والے ہوتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بہت سے آدمی ایسے ہیں جو پرا گندہ بال ہیں اور غبار آلود ان کے چہرے ہیں، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، کسی دروازے پر جائیں تو لوگ بھگا دیں کہ میاں جاؤ یہاں سے آگے. لیکن حقیقت میں ان کا عالم بزرگی کا، تقوی کا اور قرب کا یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی بات پر قسم اٹھا لیں تو اللہ پاک ان کی قسم کو پورا فرما دیں. ایسے اس امت میں بے شمار گزرے ہیں اور بے شمار موجود ہیں اور آئندہ بھی آئیں گے. اور اللہ پاک کے ولیوں کا ولی سارے ہی ہیں، جو بھی ایمان والے ہیں سارے ولی ہیں، اللہ ولی المؤمنین. تو دوست ہیں سارے اللہ کے، ان دوستوں کو ستانے والا جو ہے وہ اپنا نقصان کرے گا. اس لیے اماموں کے بارے میں، محدثین کے بارے میں، اسی طرح سے اور حضرات کے بارے میں یاد رکھیے، کبھی بھی کوئی گستاخانہ کلمات مت کہیے، نہ قلم چلائیے، یاد رکھیے. ایک شخص نے، طالب علمی کے زمانے میں دورہ پڑ رہا تھا جب، تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے اوپر کیچڑ اچھال دی اور یہی کچھ کہا جو میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا ہے کہ ان کو آتا کیا تھا، وہ تو سطر حدیث سے جانتے تھے، اس سے زیادہ تو میں جانتا ہوں. تو وقت کے جو استاد تھے وہاں پڑھا رہے تھے، شیخ الحدیث صاحب، انہوں نے بڑے صاحب، وہ بھی صاحب مرتبت اور صاحب نسبت تھے، فرمایا کم وقت تو مردود ہو کر اور مرتد ہو کر مرے گا. چنانچہ وہ تقلید چھوڑ کر غیر مقلد ہوا اور اس طرح سے وہ گستاخیاں کرتا رہا کرتا رہا. آگے چل کر اس نے امامت اختیار کی اور وہ قادیانی ہو گیا اور اس طرح سے وہ امامت کرتا رہا. ایک دن لوگوں میں کوئی بات کھلی تو انہوں نے اس کو تیسری منزل سے اوپر سے پھینکا اور موت کے گھاٹ اتارا اور جہنم رسید کیا. تو اس لیے یاد رکھیں، اگر کوئی بندے نہیں پکڑ پائیں گے تو اللہ پاک کی طرف سے ایسی پکڑ آ جائے گی کہ عبرت کا نمونہ بنا دیں گے. اور بہت سے تو وہ ہیں کہ جو اللہ رسول کی اور ان کے محبوب بندوں کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اللہ پاک ان کو پکڑ لیتے ہیں اور عبرت کا نمونہ بنا دیتے ہیں. اس لیے ہمیشہ نصیحت کرتا ہوں اپنے کو بھی اور آپ حضرات کو بھی کہ لایعنی گفتگو سے اجتناب کیجئے اور اللہ والوں کی شان میں تو کبھی بھی کوئی گستاخی مت کیجئے، ورنہ کچھ معلوم نہیں ہے کہ کس طرح پکڑا جائے گی. تھوڑے سے حالات بیان کرتے ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے حالات شریفہ. آپ کا اسم شریف نعمان اور کنیت ابو حنیفہ اور لقب امام اعظم ہے. نوشیروان جو ملک فارس کا بادشاہ تھا آپ اس کی اولاد میں سے ہیں. آپ کے والد کا نام ثابت ہے. آپ سن 80 ہجری میں پیدا ہوئے. یہ وہ زمانہ تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد صحابہ اس وقت موجود تھے. چھوٹی سی عمر میں آپ کو دین کے علم پڑھنے کا شوق ہوا اور قرآن مجید 7 قراتوں میں پڑھا اور 4000 عالموں سے قرآن و حدیث کا علم پڑھا. آپ کے استاد بڑے بڑے بزرگ اور پرہیزگار تھے. آپ کے تقوی پر ایک بات یاد آئی, ممکن ہے اس میں بھی ہو نہ ہو, کہ آپ کپڑے کے تاجر تھے اور دین کی خدمت میں بھی مستقل ماشاءاللہ لگے ہوئے تھے. تو ایک مرتبہ آپ کے کپڑوں میں تھان کے اندر ایک تھان عیب دار تھا. آپ کو کہیں ضروری کام سے جانا تھا تو ملازم سے فرما گئے تھے کہ یہ تھان عیب دار ہے, اگر کوئی تاجر آ جائے, کوئی آدمی خریدار آ جائے تو عیب ظاہر کر کے پیسے کم لے کر اسے بیچنا. عجب اتفاق ہوا کہ کوئی بڑا تاجر آیا اور وہ بہت کپڑا لے گیا اور اسے یہ بات یاد بھی نہ رہی اور سارے کپڑے میں وہ تھان بھی چلا گیا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب تشریف لائے تو انہوں نے بتایا کہ اس طرح ایک تاجر آئے تھے اور بہت کپڑا لے کر گئے ہیں. تو آپ نے چھوٹتے پوچھا کہ وہ تھان جو تھا اس کا ذکر کیا تم نے؟ کہا کہ ارے وہ تو بھول ہی گیا میں حضرت. فرمایا غضب کر دیا, اب بتاؤ میں اتنے پیسوں کے اندر اس تھان کے پیسے الگ کیسے کروں؟ چنانچہ اس دن کی ساری آمدنی اللہ کی راہ میں آپ نے خرچ کر دی, خیرات کر دی. ایسے متقی اور پرہیزگار تھے. بہرکیف اللہ پاک نے آپ کو یہ مقام بخشا ہے کہ آپ کو امام آدم بنایا ہے اور آپ صحابہ کو دیکھنے والوں میں سے ہیں, اس لیے آپ تابعی ہیں. اور آپ کا عالم یہ تھا کہ آپ جس کسی سے ایک بات بھی سیکھتے تھے تو اس کو اپنا استاد مانتے تھے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کتے کے بارے میں کچھ مسئلے کے سلسلے میں معلوم کرنا تھا کہ کتا جو ہے وہ بالغ کب ہوتا ہے, تو کسی شخص نے کہا کہ کتا بالغ جب ہو جاتا ہے تو ٹانگ اٹھا کر پیشاب کرتا ہے اور جب تک نابالغ رہتا ہے تو ٹانگ وہ نیچے رکھتا ہے. فرمایا کہ وہ میرا استاد ہے اور کبھی بھی آئے تو ان کے لیے کپڑا بچھاتے تھے اور بڑی عزت کرتے تھے کہ یہ استاد ہے, انہوں نے مجھے ایک بات سکھائی تھی. کیسے زبردست قدردان تھے. اسی بنا پر ان کے استادوں کی تعداد بھی اتنی زیادہ ہے کہ انہوں نے ایک ایک بات سیکھنے والے کو بھی اپنا استاد شمار کیا ہے. اور خوش نصیبی ہے ان کی کہ جو استاد ہوئے, اور ان کی خوش نصیبی ہے کہ ایسے استادوں کے شاگرد ہوئے, اور شاگردوں کی خوش نصیبی ہے کہ ایسے امام کے شاگرد ہوئے. ہم اور آپ بھی ان کے شاگرد ہیں, اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. اللہ پاک کرم رکھے اور اس شاگردی کو قبول فرمائے. فرماتے ہیں آپ کے شاگرد بھی بڑے بڑے عالم اور بزرگ ہوئے, جیسے حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت داؤد طاہر رحمۃ اللہ علیہ. فرماتے ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سب سے بڑی بزرگی یہ ہے کہ آپ نے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کئی صحابہ کی زیارت کی ہے, اور جس شخص نے مسلمان ہونے کی حالت میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھا اور اسی پر انتقال ہوا اس کو تابعی کہتے ہیں. پچھلے جمعے کو مفصل عرض کر چکا ہوں. تو اللہ پاک نے آپ کو یہ مقام بھی عطا فرمایا کہ آپ تابعی ہیں, اور تابعی کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے میرے دیکھنے والے مسلمان یعنی صحابی کو دیکھا وہ دوزخ میں نہیں جائے گا. تو آپ کو تابعی ہونے کی بھی بزرگی حاصل ہے. روشنی ہاتھوں میں دے دی ہے تیرے, راہ سیدھی آپ تو اب دیکھ لے, راہ سیدھی آپ تو اب دیکھ لے. تو اللہ پاک نے بڑا کرم فرمایا, یہ مرتبے اور مقام بخشے. پیشن گوئی, بخاری شریف اور مسلم شریف میں لکھا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملک فارس میں اللہ کا ایک ایسا بندہ پیدا ہوگا کہ اگر علم آسمان پر بھی ہو تو وہ علم کو آسمان پر سے اتار لائے گا اور علم کو حاصل کرے گا. یہ پیشن گوئی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے تھی, کیونکہ ملک فارس میں آپ کے برابر کوئی عالم نہیں ہوا. اللہ کی شان ہے کہ اس طرح سے آپ کو وہ بزرگی عطا فرمائی اور وہ شان عطا فرمائی کہ آپ کا کوئی مقابلہ کر نہ سکا, اور اللہ پاک نے آپ کے فیوض و برکات کو قیامت تک کے لیے جاری اور ساری فرما دیا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑا زبردست تعلق تھا, بہت ہی زبردست قوی تعلق تھا, نہایت متبع سنت تھے. ایک مسئلے کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے خواب میں بات چیت ہوئی. وہ مسئلہ یہ ہے کہ درود شریف دوسری رکعت میں فرضوں کے تحیات کے بعد بھولے سے آدمی درود شریف پڑھ لے اللہم صلی علی محمد یا اس سے زیادہ تو سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے. اگر صرف اتنا پڑھے اللہم صلی علی تو سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ابو حنیفہ تم نے یہ کہا ہے کہ مجھ پر کوئی درود پڑھ لے تو سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے. فرمایا ہاں یا رسول اللہ, بھول کے پڑھتا ہے تو واجب ہو جاتا ہے. فرمایا کہ اس درود پڑھنے پر, فرمایا کہ آپ پر درود پڑھے اور بھول کر پڑھے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے, یعنی جرمانہ اس کے اوپر ضروری ہے, دو سجدے کرے سہو کے. جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکرانے لگے. تو ان حضرات کی کیا بات ہے, آگے ارشاد فرماتے ہیں. یہ خاص بزرگی کے فارس کے لوگوں میں اللہ پاک نے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا, یہ خاص بزرگی بھی آپ کو حاصل ہے. آپ کی پرہیزگاری اور عبادت, آپ کی وفات کے بعد حضرت حسن بن عماد رحمۃ اللہ علیہ جو اس وقت بہت بڑے بزرگ تھے, آپ کو غسل دیتے وقت انہوں نے فرمایا کہ آپ پر اللہ کی رحمتیں ہیں کہ آپ 30 برس سے ہمیشہ روزہ رکھتے رہے اور 40 برس عشاء کے وضو سے آپ نے صبح کی نماز پڑھی اور ساری رات نفل نمازوں میں قرآن پڑھا, اور اپنی وفات کی جگہ آپ نے 1000 قرآن ختم کیے. دوپہر کو کچھ تھوڑا سا آرام کر لیتے تھے, باقی ہر وقت علم کے پڑھانے میں لگے رہتے تھے. آپ نے 55 حج کیے. آج چند حج کر لیتا ہے تو بناسپتی لوگ جو ہے وہ اعتراض کرنے لگتے ہیں کہ جی حج ایک دفعہ ہوتا ہے, یہ بار بار کیوں جاتے ہیں, بڑی تکلیف ہوتی ہے ان کو, کیڑا کاٹتا ہے, بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ اللہ پاک بلاتے ہیں. حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام نے 60 حج کیے تھے. حضرت جامع رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے 37 حج کیے تھے. تو حضرت امام آدم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے 55 حج کیے تھے. ابھی ایک بزرگ ہستی ہیں, اس دفعہ ان سے تو ملاقات چند سال سے ہو ہی رہی تھی, ان کے بھانجے سے بھی ہوئی, ان سے گفتگو ہوئی تو پوچھا میں نے کہ آپ نے کتنے حج کیے, تو ماشاءاللہ انہوں نے بتایا کہ مجھے صحیح تو یاد نہیں ہے, 30 سے اوپر ہیں. ان کے ماموں صاحب ہیں, ان سے ملاقات رہتی ہے حرم شریف میں, پاکستان ہی کے ہیں اپنے, ان سے ان کے بارے میں ان کے صاحبزادے سے میں نے پوچھا, ان کے بھانجے سے پوچھا, انہوں نے فرمایا کہ ماشاءاللہ اس دفعہ جو حج گیا یہ 43 حج تھا ان کا. اللہ پاک کی شان ہے جس کو بلا. ایک مکہ مکرمہ کے رہنے والے تھے, 95 میں ان کی میری حرم شریف میں ملاقات ہوئی کہ ہمارے ساتھی, ہماری حج کی ساتھی تھی محترمہ عمر رسیدہ, ان کو وہ کرا رہے تھے طواف زیارت. تو اس درمیان میں وہ اور ہم بیٹھے باتیں کر رہے تھے, تو اس وقت انہوں نے بتایا کہ یہ میرا 32 حج ہے, مکہ مکرمہ کے رہنے والے. تو بہرحال اللہ پاک کی زبردست شان ہے کہ کتنی سعادتیں عطا فرمائی ہیں. اور اس طرح سے وہ حضرات یہ بھی نہیں کرتے تھے, آج کل کے بہت سے ایسے گستاخ قسم کے لوگ ہیں جو مکہ مکرمہ تو جاتے ہیں, مدینہ منورہ کے نام سے چھڑتے ہیں, جاتے نہیں کبھی اور وہاں حاضری نہیں دیتے, وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بدعت ہے. بہرحال حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ جو تھے مکہ مکرمہ میں بھی اور مدینہ منورہ میں بھی برابر حاضری دیتے تھے, اور اس طرح سے اللہ پاک کے بہت زیادہ محبوب اور مقبول بندوں میں سے تھے.
فرماتے ہیں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ کسی کو علم میں نہ پایا، اور جتنے آپ کی کتابیں نہیں دیکھی اس کو علم میں کمال حاصل نہ ہوا۔ آپ کی پرہیزگاری کا یہ حال تھا کہ جس پر آپ کا قرض ہوتا آپ اس کی دیوار کے سایہ میں کھڑے نہ ہوتے تھے، کہ بڑی قرض لے رکھا ہے تو اس کی دیوار میں کھڑا ہونا جو ہے سایہ میں وہ بھی میرے لیے جائز نہیں، کہ سود لینے کا گناہ نہ ہو جائے۔ اس زمانے میں بھی ایک بزرگ کے متعلق ہمارے ایک نمازی تھے بنگال سے، جب بہت بڑی تعداد میں لوگ ادھر آئے ملک تقسیم ہو گیا تو انہوں نے بیان کیا کہ بارش ہو رہی تھی بڑی زبردست، تو ایک بزرگ تھے وہ پانی میں بھیگ رہے تھے اور لوگ سجے تھے وغیرہ ان میں کھڑے ہو گئے، سارا میں بلایا کہ قبلہ ادھر آ جائیے وہاں کہاں بھیگ رہے ہیں، تو ان بزرگ نے فرمایا کہ میں نے مالک سے چھجے کے نیچے کھڑے ہونے کی اجازت نہیں لی ہے۔ کیسے اللہ والے ہوتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست تھے ٹیلر ماسٹر، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ایک مجسٹریٹ کی بیان کرتے تھے کہ عدالت میں ڈاکیا آتا تھا، جانے پہچانے تھے، ریاست کا معاملہ تھا، تو ایک دن آیا تو اس نے رجسٹری دی اور کہا کہ یہ آپ کی رجسٹری ہے، تو جیب میں دیکھا تو قلم گھر بھول آئے تھے، فرمایا کہ تم جب یہاں سے میں اٹھوں تو گھر آنا تو میں دستخط کر کے رجسٹری چھڑا لوں گا۔ اس نے کہا کہ حضور والا کمال کرتے ہیں، آپ اتنے قلم تو یہاں رکھے ہوئے ہیں، دستخط کرنے میں کتنی سڑے خرچ ہوگی، تو ایک قلم اٹھا کے دستخط کر لیجئے اور چھڑا لیجئے۔ کہا کہ بھائی اس کی مجھے ذاتی کام کے لیے اجازت نہیں ہے۔ کیسے متقی تھے، اللہ تعالیٰ کی کیسی رحمتیں ہوں گی ان کے اوپر۔ گھر بلایا اور گھر اپنے ذاتی قلم سے دستخط کر کے رجسٹری چھڑائی۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب خلیفہ ہوئے، خلیفہ خامس، عادل، منصف، زمین کو عدل و انصاف سے بھرا، دشمن پیدا ہو گئے، حاسد پیدا ہو گئے اور آپ کو زہر دلوا دیا۔ تقریباً پونے دو سال تک آپ کی حکومت رہی، تو عالم یہ تھا کہ بیٹے آپ کے پھٹے پرانے کپڑے پہن کر مدرسے جاتے تھے، لڑکے مذاق اڑاتے تھے، بیٹے آ کر ابا جی سے تو بات نہیں کر سکتے تھے، رو پڑتا تھا، امی سے کہتے تھے امی کم از کم ایسا کریں کہ ایک جوڑا ہمارا ایسا بنوا دیں کہ وہ پہن کر ہم مدرسے چلے جایا کریں۔ تو جب اہلیہ محترمہ نے سفارش کی تو ایک پرچہ لکھ کر دیا وزیر مال کے نام کہ مجھے اتنی تنخواہ جو ہے وہ پیشگی دے دو، بچوں کے کپڑے سلوانے ہیں۔ تو وزیر مال نے اس کی پشت پر لکھ دیا کہ اس وقت تک آپ زندہ رہنے کی ضمانت دے دیں۔ یہ تھے تقوی والے، اور آج بھی بتیرے متقی ماشاءاللہ روئے زمین پر موجود ہیں، جبھی تو یہ نظام چل رہا ہے۔ تو خاموشی اختیار کر لی اور بچوں کے کپڑے نہ بنوائے۔ ایک دفعہ بیوی نے تھوڑا سا میٹھا پکا لیا تھا، فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ پیسے ابھی بھی زیادہ آتے ہیں، آئندہ تنخواہ کے اندر اور کم کرا دیے۔ اور ایسی زندگی گزاری کہ اللہ پاک راضی ہوئے اور عدل و انصاف سے زمین کو بھرا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹی کی طرف سے پوتے ہوتے ہیں، سمجھے آپ۔ ہمیں آپ کو بھی ان بزرگوں کی تقلید کرنی چاہیے، معاملات میں بہت صفائی اختیار کرنی چاہیے، خرابیوں اور برائیوں سے دور بھاگنا چاہیے۔ آج کو اس دنیا کے اندر ہیں، کل کو یہاں سے رخصت ہو کر برزخ کے عالم میں جانا ہے، اور آگے چل کر پھر حساب و کتاب نپٹانا ہے، اور ذرے ذرے کا اللہ پاک حساب لیں گے۔ ہمیں عمل مثقال ذرۃ خیر یرہ، ہمیں عمل مثقال ذرۃ شر یرہ کا معاملہ ہے۔ میں تو سوچتا ہوں اور ساتھیوں سے کہتا بھی ہوں کہ کیسے کیسے لوگ ہیں روئے زمین پر جو لاکھوں کروڑوں ہڑپ کر جاتے ہیں، غصب کر جاتے ہیں، واپس کرنے کا نام نہیں لیتے، معاملات میں خرابیاں کرتے ہیں، بددیانتیاں کرتے ہیں، وہ لوگ آخرت میں کیسے چھوٹیں گے؟ ان کا تو ٹھکانہ جاننے میں پکڑے پکڑا ہوگا۔ اس لیے کہ جس کے چار آنے کا معاملہ ہو کہ کسی کا حق چار آنے کی مقدار میں مارا ہو تو اس کے 700 مقبول نمازیں لی جائیں گی، تو جس آدمی نے سینکڑوں ہزاروں کھا لی ہوں، لاکھوں کروڑوں کھا لی ہوں، اس کا تو حساب نکالنا دینا ہی مشکل ہوگا۔ اس لیے اپنے معاملات کو بہت صاف رکھیں. مجدد الملہ کا کی ملومت حضرت خانوی رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے. آپ سفر میں گئے, خاص مریدین ساتھ تھے, ایک ہندو کا مکان کرائے پر لیا اور اس سے ضرورت پر تیل لے لیا, دیا لے لیا, ماچس لے لی, اور جب چلنے لگے تو حضرت خانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی حساب کتاب صاف کر لیا؟ تو جو منتظم تھے انہوں نے کہا جی ہاں صاف کر لیا. حضرت خانوی رحمت اللہ علیہ نوٹ کر رہے تھے, فرمایا کہ تیل کا حساب کر لیا؟ کہا جی وہ تو خوشی سے دیا تھا. فرمایا ماچس جو دی تھی اس کا حساب کر لیا؟ کہا وہ تو خوشی سے دی تھی. فرمایا کہ کل کو اگر وہ تلی کے بارے میں مجھ سے سوال کر دیا تو میں کہاں سے جواب دوں گا؟ ابھی صاف صاف کرو, معافی تلافی کرو, جب آگے چلیں گے. اللہ تعالی ہمیں آپ کو اچھی توفیق دے. حقیقت یہ ہے کہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مریدین پر محنت کی اور ان کو معاملات کی صفائی کی زبردست تعلیم دی. اس سلسلے کے اندر معاملات کی صفائی کا بہت زیادہ اہتمام ہے, ہمیں آپ کو بھی اس کا اہتمام جاری رکھنا چاہیے اور اس طرح سے جہاں کہیں بھی خامی اور کوتاہی ہو اس کو دور کرنا چاہیے. معاملات صاف رکھنے میں بڑی عافیت رہے گی, ورنہ بڑی پریشانی ہوگی جس کا مداوع مشکل ہو جائے گا, ادارہ بھی مشکل ہو جائے گا. کرامت بیان کرتے ہیں آپ کی, آپ کی بہت سی کرامتیں ہیں. یہاں برکت کے لیے ایک ہی کرامت لکھی جاتی ہے. ایک دفعہ آپ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ انور پر حاضر ہوئے اور آپ نے آواز سے فرمایا السلام علیکم یا سید المرسلین. اس وقت روضہ انور سے جواب آیا وعلیکم السلام یا امام المسلمین. اس وقت ہزاروں آدمی وہاں موجود تھے جنہوں نے یہ آواز سنی. اندازہ فرمائیے قرب کا کیا عالم تھا اللہ رسول سے کہ جواب آیا اور جواب بھی ایسی آواز میں کہ سب نے سن لیا. فرماتے ہیں کہ سب نے یہ جواب مبارک سنا اور اس وقت سے آپ کی عزت اور شہرت بڑھ گئی اور تمام دنیا میں امام اعظم مشہور ہو گئے اور تمام زمین پر سب سے زیادہ لوگ آپ کے مقلد ہو گئے اور آپ کے بتلائے ہوئے مسئلوں پر عمل کرنے لگے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اعظم بنایا, امام اعظم بنایا اور مسلح اعظم, مذہب اعظم, جماعت اعظم بنایا. اللہ تعالیٰ کی زبردست شان ہے, اللہ تعالیٰ ان کے درجات اور بھی زیادہ بلند بلند پر فرمائے, ہمیں ان کے فیض و برکات سے ہمیشہ مستفید فرماتے رہے. اللہ پاک کی عطا ہے. ان سعادت بدور بادو نے استعان بخشت خدا بخشندہ, جس کسی کو اللہ پاک نے چڑھا جو مرتبہ دے دیا اس کو چھیننے والا کوئی بھی نہیں. کوشش کرنے والا جل مر جائے گا لیکن وہ مرتبہ چھین نہیں سکتا. اور عجب بات ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی حاسد بھی بہت زیادہ ہے, حتیٰ کہ کتنے لوگوں نے تو کتابیں لکھ لکھ کر اپنے دل ٹھنڈے کیے ہیں مخالفت میں, لیکن ان کے درجات تو اور بلند ہی ہوتے ہیں. جو ان کی غیبت کرے, جو ان کی برائی کرے تو ان کے تو نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے, درجات میں ترقی ہوتی ہے. اور اللہ پاک نے ان کو وہ مرتبہ اور مقام بخشے ہیں, کوئی چھین نہیں سکتا. تو اس لیے حسد سے اور جلن سے کوئی فائدہ نہیں. سیدھی سی بات ہے, اگر اپنے آپ کو بھی اچھوں میں شمار کرنا ہے تو اللہ والوں سے اور ان سے محبت کریں. یہ بھی اللہ والوں میں بہت 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 اونچے مرتبے کے اللہ والے ہیں. تھوڑا سا آپ نے ان کے بارے میں سن لیا, بڑھ کے اللہ تعالیٰ کی زبردست عطا اور شان ہے. میں نے ایک مرتبہ جوانی کے زمانے میں غالباً طالب علم کا آخری دور تھا تو آپ کی زیارت کی. آپ بہت زبردست پر نور چہرے والے, بڑا سر, بڑا چہرہ, لال سرخ دم, نورانی جسم, نورانی چہرہ. میں نے آپ کی جب زیارت کی تھی, اللہ پاک نے آپ کو اتنی دانائی عطا فرمائی تھی, اتنی سمجھ عطا فرمائی تھی کہ باریکیوں میں معاملے نکال لیتے تھے. ایک مضمون یاد آ رہا ہے اس وقت. آپ کے ایک استاد تھے, ان کے گھر میں چور آئے, بلکہ ڈاکو آئے اور سارا سامان لے گئے. اس زمانے میں لوگ تقریباً اکثر پڑھے لکھے ہوتے تھے, چور ڈاکو بھی پڑھے لکھے ہوتے تھے, بہت سے بدماش بھی پڑھے لکھے ہوتے تھے. تو سامان لے جانے کے وقت انہوں نے امام کو قسم دلوا دی کہ آپ پر آپ کی بیوی اس کی طلاق ہو گیا, آپ کی بیوی کو اگر آپ نے ہمارے بارے میں بتایا, اگر آپ نے ہمارے بارے میں بتایا تو آپ کی بیوی آپ پر حرام ہو جائے, اس کو طلاق ہو جائے. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات ہوئی تو دیکھا کہ استاد بڑے پریشان ہیں, چہرہ اترا ہوا ہے. کہا حضرت کیا ہوا؟ اپنی طرح سے چوری ہو گئی, ڈاکو آئے تھے, سارا سامان بھی لے گئے, جاتے ہوئے قسم یہ دلوا گئے. اور بتانے سے مقصد یہی تھا جیسے عدالت میں قاضی کے سامنے آپ اس کا اظہار نہ کریں, جانے پہچانے تھے کوئی, بڑی مشکل ہو گئی. فرمایا کہ اس کا حل ہو جائے گا, کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں آپ کو, ڈاکو چور پکڑے جائیں گے آسانی سے. چنانچہ مقدمہ دائر کرایا گیا اور علاقے کے جتنے بھی گنڈے چور بدماش وغیرہ تھے ان کو سب کو گرفتار کرایا گیا. اور استاد سے فرمایا کہ آپ بیٹھے رہیں, جب آدمی آپ کے سامنے آئے اور وہ نہ ہو اور پوچھا جائے کہ یہ ہیں تو آپ گردن یوں ہلا دینا نفی میں, اور جب اصل چور ڈاکو آ جائے تو آپ کچھ بھی مت کرنا, نہ گردن ہلانا نہ ہوا کرنا, چپ بیٹھے رہنا. تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہی چور ڈاکو ہے. نمبر لگا دیا, سب کا سامنے سے گزارنے لگے, لوکروں کو, ہنڈوں کو, ڈاکوؤں کو, چوروں کو, پوچھتے تھے کہ حضرت یہی ہے, تو وہ نہیں ہوتا تھا تو گردن ہی ہلا دیتے تھے, منہ سے کچھ نہیں بولتے تھے. اور جیسے ہی ڈاکو آئے تو نہ گردن ہلائے نہ کچھ بولے, بس چپ بیٹھے رہے, وہ سمجھ گئے پکڑ لیا کہنے کے لیے. اس کے بعد دوسرا تیسرا بہرحال جو لڑکے پکڑے گئے تو آگے ساتھی پکڑے گئے. تو اس طرح سے حضرت کو اللہ پاک نے حضرت امام آدم مبنی رحمۃ اللہ علیہ کو اتنی سمجھ زبردست عطا فرمائی تھی. بہرحال اللہ پاک کے لیے نیک اور محبوب بندے, ہماری سعادت ہے کہ ان کی شاگردی ہمیں نصیب ہوئی ہے. فرماتے ہیں حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی وفات شریفہ سن 150 ہجری میں 70 سال کی عمر پا کر آپ نے وفات پائی. 70, 80, 85 بہرحال مختلف اقوال ہیں, یہاں مولانا نے 70 لکھے ہیں. اور اللہ رسول کے حکموں سے باغ دین کو روشن اور سرسبز کر دیا. آپ کی وفات شریف کی خبر سن کر لوگ اس قدر آ گئے کہ 5 دفعہ آپ کے جنازے پر نماز پڑھی گئی, یہاں تک کہ 50,000 افراد نے آپ کے جنازے پر نماز پڑھی. اللہ اکبر, آپ اللہ تعالی کے کیسے مقبول اور پیارے بندے تھے. بغداد میں ایک بادشاہ نے آپ کی قبر شریف پر گنبد بنوا دیا تھا اور قریب ایک مدرسہ کھلوا دیا تھا. بغداد میں یہ پہلا مدرسہ تھا. اللہ آپ اور اپنی رحمت نازل فرمائے, قبر کو نور سے پر فرمائے, درجات بلند سے بلند پر فرمائے. آپ کو آخر میں جو پکڑا ہے خلیفہ وقت نے, تو اس میں آپ کو قاضی بنانا چاہتا تھا. آپ نے فرمایا کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں اور قسم اٹھا لی. خلیفہ کو بھی ضد ہو گئی اور اس نے گرفتار کرا کے جیل میں ڈلوایا, اور ڈلوایا ہی نہیں بلکہ بہت زیادہ ایزائیں دلوائی. لکھا ہے کتابوں میں کہ آپ کو جب غسل دینے والے جن کا آپ نام سن چکے ہیں غسل دے رہے تھے تو بہت ٹھنڈے ٹھنڈے سانس لے رہے تھے اور رو رہے تھے. کہ جسم مبارک کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا کہ جہاں زخم نہ ہو. اس طرح سے کوڑوں سے مار ماری جاتی تھی. لیکن اپنے اس معاملے پر مضبوط رہے اور قسم کو توڑا نہیں, اتنا برداشت کرتے رہے اور شہادت کا جام نوش فرما کر اس دنیا سے اس طرح تشریف لے گئے کہ اپنے پروانے پچھڑے بہت بڑی تعداد میں چھوڑ کر گئے. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوئے اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوئے. اللہ تعالیٰ ہم سے بھی راضی ہوں, ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اپنے نیک اور محبوب بندوں میں داخل و شامل فرمائے. بس اس لیے بڑے کفا کرتا ہوں, دعا کر لیجیے, مجھ سے بھی پڑھ لیجیے اور دعا کر لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم انت السلام ومنك السلام وتبارك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تريد وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك قريب مجيب الدعوات. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا زيارة الحرمين الشريفين وارزقنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا مقبولا وتجارة لن تبور. يا عالم ما في الصدور يا عزيز يا غفور. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت الاعز الاكرم. اله العالمين طاعتي خلطتي خطا حرمائي اليك النهار برعين سبت مائي والقدم قدم بالحضور فعلك صلى الله تعالى عليه وسلم في كامل التزام السيف فرمائي كامل مشابهات نسيف فرمائي وعلينا المغضوبين كبار بير المشابهات والغلام سبت مائي عفو معنى وجعي يرون اثناء تمالي دي دون وزعان كي عفو كاملة نسيف فرمائي ورفن الوزعي كاملة نصیب فرمائیے. اے اللہ جب تک زندہ رکھے اسلام پر مضبوط رکھیے اور اس سب کی زندگی عطا فرمائیے اور جب دنیا سے اٹھائے خاتمہ ایمان پر فرمائیے اور اس سب کی موت عطا فرمائیے. اے اللہ آپ نے کرم ہی کرم فرمایا, ہمارا آغاز اچھا فرمایا, یا اللہ ہمارا انجام بھی اچھا فرمائیے. اے اللہ آپ نے کرم ہی کرم فرمایا, بلا فرمایا, علی اللہ صاحب ایمان بنایا, صاحب اسلام بنایا, صاحب قرآن بنایا. ہمیں قبر کی توفیق عطا فرمائیے, آسام پر عمل کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ گناہوں سے برائیوں سے بچائیے اور قدم قدم پر حضور کی اتباع نصیب فرمائیے. یا اللہ ہمارے تمام قصور اور خطائیں چھوٹی ہوں یا بڑی, جان کر کی یا بھول کر, کھلم کھلا کی یا چھپ کر, ساری معاف فرما دیجیے. اور یا اللہ گناہ سے پاک و صاف فرما دیجیے. اے اللہ ہمارا آپ کے سامنے آج بھی ہیں کل بھی ہوں گے. اللہ ہم سے درگزر فرما دیجیے. ہم یہاں بھی لڑنا کرسا ہے, ہم کسی بھی بات کا جواب نہ دے سکیں گے. ہم پر رحم کی نظر فرمائیے اور رحمت کی نظر فرمائیے. اور یا اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت پر رحم فرمائیے, ساری امت پر رحم فرمائیے, ساری امت کو ہدایت عطا فرمائیے, گناہ اور برائیوں سے نجات عطا فرمائیے, گناہوں سے برائیوں سے بیزار فرمائیے, صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ اپنا کرم ہی کرم فرمائیے. یا اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائیے, آپ کے جھنڈے کے نیچے جگہ عطا فرمائیے, آپ کی شفاعت نصیب فرمائیے, آپ کے حوض کوثر سے خوب سہرا فرمائیے, قیامت کی آگ ناکیوں سے بچائیے, ان سے راستے گزرنا آسان فرمائیے, اور بغیر حساب کتاب کے جنت عطا فرمائیے, جنت کی تمام نعمت عطا فرمائیے, سب سے بڑی نعمت اپنا دیدار خوب خوب اور ہمیشہ نصیب فرمائیے. اے ارحم الراحمین, جہنم کی آگ سے, قبر کے عذاب سے, دنیا کے عذاب و فتنوں سے بچا لیجیے. اے اللہ ہم میں چڑھے کے ماں باپ کی مغفرت فرمائیے, آپ اور اجداد اور امہات کی مغفرت فرمائیے, تمام اساتذہ اور مشائخ کی مغفرت فرمائیے, بیوی بچوں کی, بہنوں بھائیوں کی, تمام دماغیوں کی, شاگردوں کی, محبین کی, مسلمین کی, معالجین کی, اور تمام مومنین مومنات, مسلمین مسلمات, اہل رمضان سب کی مغفرت فرمائیے, پچھلی امت میں بھی سارے مسلمانوں کی مغفرت فرمائیے. اے اللہ جتنے بھی وفات پا چکے ہیں سب کے عذابوں کو ختم فرما دیجیے, سب کی قبروں کو نور سے پر فرمائیے, درجات بلند بلند فرمائیے. اللہ ہم سے بھی راضی ہو جائیے اور ہم سے بھی راضی ہو جائیے. آج ہم پورے زمین پر ہیں, کل تیرے زمین جائیں گے, ہمارے ساتھ بھی اللہ خیر کے معاملے فرمائیے, ہمیں یا اللہ پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے, گناہ اور برائیوں سے بیزار فرمائیے. اے اللہ جتنے بھی حاضرین ہیں سارے کے سارے, عورتیں بھی اور مرد بھی آج اٹھائے ہوئے ہیں, آپ کے بیکاری بندے اور بندیاں آپ سے یا اللہ خیر مانتے ہیں, ہر خیر عطا فرمائیے, ہر شرط اپنے حفاظت میں رکھیے. اور یا اللہ آپ ہمارے رب ہیں, آپ ہمارے سب کچھ ہیں. اے اللہ ہمارے عقیدے بھی اور اعمال بھی درست رکھیے, ہر طرح کی گمراہی سے اور برائی سے بچائیے, بری قوتوں سے بچائیے, برے لوگوں سے بچائیے. اے اللہ حق کا بولبالا فرمائیے, باطل کا مکالا فرمائیے. اے اللہ باطل کو عبرت کا نمونہ بنائیے. یا اللہ تمام بیماروں کو صحت عطا فرمائیے, پریشان حالوں کو پریشانیوں سے نجات عطا فرمائیے, تندرستوں کو تندرستی سے نجات عطا فرمائیے, مقروض حضرات کو قرض کے بوجھ سے خلاص عطا فرمائیے. اے اللہ بے قصور قیدیوں کو رہائی نصیب فرمائیے, بے اولادوں کو صاحب اولاد فرمائیے. اے اللہ ہم مسلمانوں کو رحم فرما دیجیے, لہٰذا اپنا محتاج رکھیے, ایک لمحے کے لیے بھی مخلوق کا محتاج نہ کیجیے, غیروں کے حوالے نہ کیجیے. اے اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرمائیے, آپ ہمارے قدم قدم پر دستگیری فرمائیے. اے اللہ ہم آپ کے بندے ہیں, بڑے گندے ہیں, ہمیں پاک و صاف فرما دیجیے, رحمت کے سمندر میں ڈبو دیجیے, اور یا اللہ تمام دعوت دھبے دھو دیجیے, اور مہربانی کے معاملے فرمائیے, کرم کے معاملے فرمائیے, رحم کے معاملے فرمائیے. اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے, ہم سب کو اپنے سے راضی کر لیجیے. اے اللہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی راضی کر لیجیے. اے اللہ ہمیں ان کاموں کی توفیق عطا فرمائیے, حضور کی ساری امت کو ان کاموں کی توفیق عطا فرمائیے جن سے آپ بھی خوش ہوں, ہمارے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی خوش ہوں, آپ کا قلب مبارک خوش ہو. ابھی یا اللہ تمام ان کاموں سے ہمیں بھی حضور کی ساری امت کو بچا دیجیے جن کی وجہ سے یا اللہ آپ ناراض ہوں, اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے قلب مبارک پر ناگواری ہو, آپ کو ایزا ہو, آپ کو تکلیف ہو. اے اللہ ہمیں ان تمام خرافات سے, گستاخوں سے, بے ادبیوں سے بچائے رکھیے, ہر طرح سے اللہ ادب کی توفیق عطا فرمائیے, اپنے محبت بندوں میں شامل اور داخل فرمائیے, اپنے خلیل بندوں میں داخل اور شامل فرمائیے, اپنے یا اللہ نئے بندوں میں داخل اور شامل فرمائیے, اپنا قرب عطا فرمائیے, اپنی رضا عطا فرمائیے. ہم سب کو شادی وغیرہ کی رمضان کو اپنے سے راضی کر لیجیے. اے اللہ مجھ سے دعاؤں کے لیے جس چیز نے بھی کہا ہے سب کی جائید حاجت اور مرادیں پوری فرمائیے. اے اللہ ہماری بھی جائید حاجت اور مرادیں پوری فرمائیے. اے اللہ ہم آپ کے بندے ہیں, آپ ہمارے مالک اور خالق ہیں. اے اللہ ہماری سوچ ہمیشہ درست رکھیے اور عقیدے بھی اور اعمال بھی درست رکھیے, اسی پر مضبوط رکھیے اور اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائیے. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان
وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذوات أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما العينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان من الله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في القيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام ومن الجن إذا هرب لصاحبكم ظلم ينطق عن الهوى إنه الوحيد يوحى إلا منه شديد القبى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى قلب القوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما